الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا كثيرا من الظن تم بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اثم بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ چوتھی چیز ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے اور ارشاد یہ فرمایا گیا کہ تم بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو بچو اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن اثم بعض گمان گناہ ہوتے ہیں سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ گمان جائز ہے اور کچھ گمان ناجائز ہیں. گمان کرنا کسی کے بارے میں کوئی خیال لانا کسی کے بارے میں کوئی چیز اسیوم کرنا ایک تو ہے کہ آپ نے کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اور دل اور دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ شرابی ہے اور دوسرا یہ کہ شراب پیتے ہوئے دیکھا تو نہیں لیکن شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا. اب شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر یہ خیال کر لینا یہ گمان پیدا کر لینا یہ اسیوم کر لینا کہ یہ شرابی ہے یا اسی طرح یہ کہ ایک تو یہ کہ ایک شخص کے ساتھ آپ نے پوری نماز کا وقت گزارا ظہر کے بگننگ ٹائم سے لے کر عصر کے بگننگ ٹائم تک اور آپ نے دیکھا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور خیال آیا دماغ میں کہ بھائی اس نے نماز نہیں پڑھی یہ تو حقیقت ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں کسی صاحب کو نماز با جماعت میں نہیں دیکھا اور یہ خیال آیا یہ گمان آپ نے کر لیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے. گمان کرنا کسی کے متعلق کبھی برا گمان کرنا کبھی اچھا گمان کرنا
یہ دو مثالیں برے گمان کی تھی. اچھے گمان کی مثال کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی, فرشتہ صفت انسان نیک آدمی, تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ضرور تہجد پڑھتے ہوں گے. آپ نے تو دیکھا نہیں ان کو تہجد پڑھتے ہوئے, لیکن یہ اسیوم کیا, اسپیکولیٹ کیا, یہ خیال آیا, یہ گمان پیدا ہوا کہ یہ تہجد پڑھتے ہوں گے, ضرور پڑھتے ہوں گے. یہ اچھا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, تم بہت سے گمانوں سے بچو. یعنی تمہاری زندگی میں ایسے مختلف مواقع آئیں گے جہاں تمہارے دل دماغ میں کوئی خیال آئے گا وسوسے کے درجے میں, اور اسے تم حقیقت بنا کر قبول کر لو گے. ایسا مت کرنا, بہت سی دفعہ ایسا مت کرنا. کیوں؟ ان بعد الظن اسم, اس لیے کہ بعض گمان, بعض اسمپشن, بعض خیالات یہ گناہ ہوتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں جب کسی کے بارے میں کوئی گمان پیدا ہوتا ہے, کوئی اسمپشن پیدا ہوتا ہے, تو اس کی دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہر گمان گناہ ہے, بعض سم. تو بعض گناہ گمان ہوتے ہیں, اس سے پتا یہ چلا کہ گمان کی دو قسمیں ہیں, کچھ گمان گناہ ہے اور کچھ گمان جائز ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, تو اب ہم بندوں پر یہ واجب ہو گیا کہ کسی کے بارے میں کوئی گمان کرنے سے پہلے ہم یہ تحقیق کر لیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ان بعد الظن اسم, بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, ہمارا گمان اس میں تو کہیں داخل نہیں. حضرت امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں گمان کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اس تفصیل میں سے ہمارے کام کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. گمان کی ایک قسم تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے ساتھ برا گمان رکھے, اللہ تعالی کے ساتھ بد گمانی کرے, یہ حرام ہے. اللہ تعالی کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالی کے ساتھ بد گمانی, اللہ تعالی کے ساتھ برے گمان کا کیا مطلب؟ مثلا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشیں گے, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم ہی میں پھینک دیں گے, میں تو بہت بگڑا ہوا ہوں, اب اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنا حرام ہے. ان بعد الظن اسم, بے شک بعض گمان گناہ ہے, اس میں یہ بھی آ گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ, تم میں سے ہرگز ہرگز کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالی کے ساتھ اچھے گمان کرنے کی حالت میں موت آنی چاہیے, اور ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کہ موت کس وقت آئے گی. معلوم ہوا کہ ہر وقت اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالی نے تو حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. اگر میرے ساتھ اچھا گمان کرے گا میں اچھا معاملہ کروں گا, اگر برا گمان کرے گا تو میں برے ہی اسباب پیدا کروں گا. اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان ہو. اور خوف دونوں میں بیلنس ہو, توازن باقی رہے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. ایک جوان کا انتقال ہو رہا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. کیا حال ہے؟ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالی کی پکڑ سے ڈر رہا ہوں اور اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں. انتقال ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے, اس لیے کہ خوف بھی ہے امید بھی ہے. اور مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انسان تندرست ہے, صحت مند ہے, اس وقت خوف زیادہ ہونا چاہیے, امید کم ہونی چاہیے. 50% سے زیادہ خوف ہونا چاہیے اور امید کم. کیوں؟ اس لیے کہ امید سے انسان کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے, غفلت آ جاتی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا, اللہ ضرور بخش دے گا, بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, عمل نہیں کرے گا. اور تندرست ہے, صحت بھی ہے, عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہے, تو اس وقت اس کو کمپلیسن نہیں ہو جانا چاہیے. تو اس وقت خوف زیادہ ہو تاکہ ڈر کے مارے عمل پر آئے. لیکن صحت ختم ہو جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور موت بالکل سامنے ہے, تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اب خوف بالکل بند کر دے. مر رہا ہے, اب اگر اللہ تعالی کا خوف دل میں رکھے گا تو کون سا عمل کرے گا خوف کے نتیجے میں؟ نہ کھڑا ہو سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ سجدہ کر سکتا ہے. اب خوف کو ایک طرف رکھ دے, اب تو فقط امید کہ اے اللہ اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں, چند سیکنڈ کا معاملہ ہے اور مجھے 100% امید ہے کہ تو میری مغفرت کر دے گا. یہ تو خوف اور رجا, خوف اور امید کا معاملہ تھا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے, اور اللہ تعالی کے ساتھ بد گمانی کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اچھا گمان رکھو. ایک تو گمان کی یہ قسم ہو گئی جو ہم سے اور آپ سے متعلق ہے. ان بعد الظن اسم میں یہ داخل ہے. دوسری قسم بغیر کسی دلیل کے اپنے کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن کے معاملے میں بدگمانی کرنا. کسی کو دیکھا کہ کسی عورت سے بات چیت کر رہا ہے اور بدگمانی ہو گئی کہ اس کا کوئی ناجائز تعلق ہے, بھائی کیا دلیل ہے؟ شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا, یہ گمان کر لیا کہ شراب پیتا ہے. بدگمانی. اپنے کسی مسلمان بھائی کے معاملے میں بغیر دلیل کے, یہ بھی حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پرہیز کرو, اس لیے کہ بدگمانی, بغیر دلیل کے دماغ میں خیال کا آنا, یہ بہت جھوٹی بات ہے. بھئی جھوٹی ہی تو بات ہے, دلیل کیا ہے, حقیقت کیا ہے اس کی؟ آج کل دو بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے امت افتراق اور انتشار کی شکار ہو چکی ہے، اور دونوں کا سورۃ الحجرات میں ذکر ہے. ایک تو ہے یہ بدگمانی، بس یوں ہی بغیر کسی دلیل کے ہم نے بدگمانی قائم کر لی کہ فلاں کو مجھ سے دشمنی ہے، فلاں میرا مخالف ہے، فلاں میرا دشمن ہے، فلاں مجھے نہیں چاہتا. اب جب دل اور دماغ میں اس بات کو ہم نے بٹھا لیا تو ظاہر ہے کہ اس کا ریئیکشن ہماری طرف سے بھی ہوگا. اب ہم اس سے اچھی طرح بات نہیں کریں گے، اس سے ہم ملنا نہیں چاہیں گے، راستے میں کہیں ملاقات ہو جائے گی تو ہمارا چہرہ پھیکا پڑ جائے گا، بشاشت سے ہم ملاقات نہیں کریں گے. اب اگر ادھر کچھ تھا بھی تو ہماری بدگمانی کی وجہ سے اب وہ معاملہ بڑھے گا، اور اگر ادھر کچھ نہیں تھا اور صرف بدگمانی ہی ہے ہماری طرف سے تو اب ادھر سے ریئیکشن ہوگا. جب کسی کے بارے میں کوئی دل اور دماغ میں خیال آئے کہ یہ میرا مخالف ہے، یا یہ میرے معاملے میں ایسا کر رہا ہے، یہ میری بدگوئی کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، تو جا کر کے وضاحت کر لو تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے اور شیطان اور نفس کو افتراق انتشار پیدا کرنے کا موقع نہ ملے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا. ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی کہ عثمان ہم سے ناراض ہے، لیکن اس بدگمانی کو لے کر بیٹھے نہیں رہے، بلکہ فوراً گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کی خدمت میں یہ صورتحال بیان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا اور ہم لوگوں کی حالت اتنی بدل گئی کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب تک نہیں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کیے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشکال پیش کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صدمے میں اس قدر میں نڈھال تھا کہ سلام تو بہت دور کی بات ہے، حضرت عمر فاروق کا میرے سامنے سے گزرنا بھی مجھے یاد نہیں ہے. دیکھو دل صاف ہو گیا، معاملہ کلیئر ہو گیا. تو ایک تو یہ بدگمانی جو کہ حرام ہے، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا حرام ہے، اس سے افتراق اور انتشار. اور دوسرا، پہلے یہ حکم ہوا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس لیے کہ آپ تحقیق نہیں کریں گے اور ہر کس و ناکس کی بات کو قبول کر لیں گے تو پھر بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے. آج کل چوگل خوری بہت عام ہے. جب کسی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، تو یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اور توڑ پھوڑ میں لگ جاتا ہے آدمی. اور آج کل ہم لوگوں نے ایسے حضرات کو ہر قسم کی چھوٹ دے رکھی ہے، اس لیے کہ جو آ کر کان میں کوئی بات ڈالتا ہے اسے ہم قبول کر لیتے ہیں، اور قبول کر کے فوراً اپنے مد مقابل کے معاملے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب جب بدگمانی میں مبتلا ہو گئی تو دوری ہو گئی. تو میرے دوستو، ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. ایک تو یہ کہ اگر ہمیں کوئی شخص آ کر کوئی شکایت کرے کہ فلاں صاحب تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے, فلاں صاحب یوں کر رہے تھے, تو اس کی تحقیق کی جائے. اور ایسے ہی کسی کے کوئی عمل کو دیکھ کر ہمارے دل اور دماغ میں کوئی خیال پیدا ہو اور دلیل ہمارے پاس نہ ہو تو اس خیال کو جمنے نہ دیا جائے. اس لیے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغیر دلیل کے گمان قائم کر لینا یہ بھی حرام ہے. یہ بھی ان بعد الظن اسم میں داخل ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک اور بات یہاں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں, یا تو اچھا گمان ہوگا یا برا گمان. اگر بد گمانی ہے تو یہ ہمارا ایک عمل ہو گیا جو فرشتوں نے لکھ لیا. اب قیامت کے دن ہمارے اس عمل کے بارے میں ہمیں پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے فلاں مسلمان بھائی کے بارے میں یہ گمان قائم کیا تھا, اس پر دلیل کیا ہے؟ اگر ہم دلیل پیش نہ کر سکے تو ہماری گرفت ہوگی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم نے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اچھی رائے قائم کی, مثلا کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص نیک معلوم ہوتا ہے, ضرور تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا, لیکن دلیل نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نے اس کو کبھی تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں. تو یہ جو ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان کیا, یہ بھی ایک عمل ہوا جو فرشتوں نے لکھ لیا. اب قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کھلیں گے اور اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا گمان کیا تھا, اچھا سوچ لایا تھا اپنے دماغ میں, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس پر دلیل کیا ہے, اجر و ثواب دے کر جنت میں داخل کر دیں گے. خلاصہ کیا نکلا؟ کہ بد گمانی کے لیے دلیل ضروری اور اچھے گمان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. تو جس چیز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر باز پرس کریں گے, اس میں ہم مبتلا کیوں ہوں؟ ہمیں تو وہ کام کرنا ہے کہ جس پر دلیل کی ضرورت نہیں اور اللہ تعالیٰ بغیر دلیل کے یوں ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اسی لیے گمان کی تیسری قسم جو کہ جائز ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی ظاہری حالت درست ہے, اچھی ہے, تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ مستحب ہے, اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. اور یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ دلیل ٹھیک ہے نہیں. کسی مسلمان سے آپ نے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا, اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ سچا آدمی ہے. کسی مسلمان کو آپ نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا, اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ امانت دار ہے. کسی مسلمان کی پرائیویٹ لائف کیا ہے وہ آپ کو پتا نہیں ہے, اور اس کے بارے میں گمان کرنا کہ یہ پاک دامن ہوگا, یہ زانی نہیں ہے, یہ شرابی نہیں ہے, اچھا آدمی ہے, بد اخلاق نہیں ہے, بد کردار نہیں ہے, دلیل آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ قیامت کے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو بھائی گمان کی کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی اور واقعی افق پیش آیا اور غموم اور حموم کے پہاڑ امت پر ٹوٹ پڑے اور کئی دنوں تک اس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین رہے, اور بالآخر اللہ جل جلالہ وعام نوالہ نے سورہ نور کی آیتوں کا نزول فرمایا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات تھی. ان آیات میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا, جب تم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسی خبر سنی تو اس وقت مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ عتاب ہو رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی گنے چنے افراد منافقین کی سازش کے پھندے میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے بھی یہ گمان کر لیا تھا کہ واقعہ یہی ہے جو جس کا چرچا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ جس وقت تم نے اس واقعے کو سنا کہ نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی غلط کام سرزد ہوا ہے, تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے جی میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ جبکہ اس واقعے پر کوئی دلیل نہیں, اور نمبر دو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی سالوں کی سیرت تمہارے سامنے ہے کہ بالکل پاک دامن عورت ہے. تو تین قسم کے بھائی گمان ہو گئے. گمان نمبر ایک, اللہ تعالی کے ساتھ بدگمانی کرنا, یہ تو ہے حرام. گمان نمبر دو, اپنے مسلمان بھائی کے معاملے میں بدگمانی کرنا, اس کے بارے میں برا خیال لا کر اپنے دل دماغ میں جمانا بغیر کسی قوی دلیل کے, یہ بھی حرام ہے. اور تیسرا, اپنے مسلمان بھائی اپنی مسلمان بہن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا, اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے, مستحسن ہے, اس پر انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, تم بہت سے گمانوں سے بچو. ان بعد الظن اسم, اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو پتہ چل گیا کہ دو قسم کے گناہوں سے, دو قسم کے گمانوں سے ہمیں بچنا ہے, اور ایک قسم کے گمان پر ہمیں عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پانچویں چیز جس سے ممانعت کی گئی ہے وہ ہے تجسس. ولا تجسسو, اور تم عیوب کو مت ٹٹولو, عیوب کو مت تلاش کرو. تجسس کس کو کہتے ہیں؟ امام اخفش رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجسس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہم سے پوشیدہ ہے اس کی ٹوہ میں لگنا اور اسے جاننے کی کوشش کرنا. یہ مرض بھی بڑا خطرناک ہے. بعض حضرات کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز کی ریسرچ چاہتے ہیں. دو آدمی بات کر رہے ہیں تو فوراً ان کے جی میں یہ تشویش ہوگی اور کھجلی ہوگی کہ یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں. اسی طرح عیوب کے در پہ رہتے ہیں, فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, فلاں کی بیوی کیا کر رہی ہے, فلاں کے بیٹے کیا کر رہے ہیں, فلاں کی بیٹی کیا کر رہی ہے, عیوب کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. اول تو یہ کہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ لا تلمزوا انفسکم, تم عیوب کو ظاہر مت کرو. کسی کا عیب نظر آ جائے تو بھی ظاہر مت کرو, کسی کا عیب نظر آ جائے تو بھی بیان مت کرو. تو جب عیب کو ظاہر نہیں کرنا ہے, عیب کو بیان نہیں کرنا ہے, تو کسی کا عیب جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کو ہم تلاش کیوں کریں؟ مؤمنین کے عیوب کے پیچھے پڑ جانا اور تلاش کرنا کہ کوئی سراغ لگ جائے, کوئی چیز ظاہر ہو جائے, اس کی کوئی بری بات میرے سامنے آ جائے, ایک تشویش سی رہتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں بڑی وعید آئی ہے, اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اور یہ تجسس کہ کسی کے عیب کو تلاش کرنا, کسی کی پوشیدہ چیز کے پیچھے لگے رہنا, اس میں یہ ساری قسمیں آ گئی کہ چھپ کر کان لگا کر کسی کی بات کو سننا، دو شخص بات کر رہے ہیں ادھر منہ کر کے آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے انہیں کہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ تجسس جاسوسی کر رہے ہیں. اسی طرح کسی کمرے میں دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور آپ نیند کی آگوش میں چلے گئے ہیں، پھر آپ دوبارہ بیدار ہو گئے اور وہ اپنی کسی بات میں لگے ہوئے ہیں، ذرا آپ کی کان میں ان کی بات پڑی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کوئی پرائیویٹ بات ہو رہی ہے، تو آنکھ بند کر کے یوں ہی پڑے رہے اور باتیں سن رہے ہیں. کسی کے دروازے پر کان لگا کر سننا، چھپ کر کسی کی بات سننا. اسی لیے دو شخص جب آپس میں بات کر رہے ہو اور ہم کسی کی انتظار میں ہو تو دور کھڑے رہنا چاہیے یا پھر کھانسی کے ذریعے انہیں اطلاع کر دینی چاہیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں. تجسس بڑی وعید آئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغتاب المسلمین، تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو. ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کے عیوب کے پیچھے مت پڑو. کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے در پہ نہ ہو. کیوں؟ فإن من اتبع عوراتهم، اس لیے کہ جو شخص ان کے عیوب کو ڈھونڈنے کے پیچھے پڑے گا، مسلمانوں کے عیوب کو ڈھونڈنے کے پیچھے پڑے گا، تو یتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائیں گے. اب ہم کسی مسلمان کے عیب کو ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جائیں تو ممکن ہے ہم کامیاب ہوں، ممکن ہے کہ ناکام ہوں، اس لیے کہ ہم بہرحال مخلوق ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کو ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جائیں، وہ تو علام الغیوب ہے. تو جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی جستجو میں اور عیوب کی تلاشی میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ اگر چاروں دروازے بند کر کے، کھڑکیوں کو بند کر کے اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیں گے. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ان بیماریوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے. چوتھی بیماری جو بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ نہ کریں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ نہ کرے، بلکہ حسن ظن کا معاملہ کرے، اچھا گمان رکھے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ معاملات کرتے ہوئے ذرا احتیاط کا پہلو برتے. ایک شخص قرض لینے کے لیے آئے اور 10,000 پاؤنڈ کا قرض مانگے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ نے اسے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے. اب اس وقت آپ یہ سوچیں کہ بھائی شریعت مطہرہ نے حسن ظن اور اچھے گمان کی تاکید کی ہے، تو اچھا گمان کر کے اسے امانت دار سمجھ کر میں 10,000 پاؤنڈ دے دوں؟ نہیں. اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان من الحزم سوء الظن، احتیاط میں سے یہ ہے کہ معاملات میں ہر وقت اچھا گمان مت رکھو، بلکہ ذرا سوچ سمجھ کر، تحقیق کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرو. یہ بات الگ ہے، ورنہ عام حالات میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ نیک آدمی ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا اور سچ بولتا ہوگا، دھوکے باز بھی نہیں ہوگا. خاموخواہ ایسے ہی ذہن میں کسی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اب ہم نے گمان کر لیا کہ یہ برا آدمی ہے. بھئی ایک ہی تو برائی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام تو سینکڑوں ہیں، ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں یہی ایک خرابی ہو اور باقی ہر حکم پر عمل کر رہا ہو. تو حسن ظن رکھنا ہے، اور دوسروں کے عیوب کو ٹٹولنا نہیں ہے. عیوب کو ٹٹولنے سے منع کیا گیا ہے. لا تجسسوا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بات تو بھائی وہی ہے کہ جس کے سامنے اپنے عیوب ہوں گے وہ دوسروں کے عیوب کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق سے آراستہ فرمائے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے, ہمارے بھی ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے, ہمارے قلب کی اصلاح فرمائے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن سے محبت عطا فرمائے, قرآن سے لگاؤ عطا فرمائے, قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے, ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.